يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. اللہ نے انسان کو حیات اور زندگی عطا فرمائی، اور اس کا ایک لطف دیگر یہ ہے کہ حیات کے ساتھ اس نے انسان کو ہدایت عطا فرمائی، اور لطف دیگر یہ ہے کہ ہدایت کا نظام اس نے تقویٰ کے محور پر مقرر فرمایا. ہدایت الہی نظام ہے. دین میں جو احکامات، قوانین، دستور، ضوابط موجود ہیں وہ سب اس لیے ہیں تاکہ انسان کو اس کے مقصد خلقت تک پہنچایا جائے، اور تقویٰ الہی ان سب کے اوپر ایک الہی طرز کے طور پر قائم ہے. یعنی ہدایت کا نظام جو اللہ نے بندے کو اپنے مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے مقرر کیا ہے، اس کا ایک رکن تقویٰ ہے، اس کا ایک ستون، اس کا ایک پلر تقویٰ ہے. اور جو عرض اس سے پہلے کئی بار یہ بات عرض کی گئی کہ تقویٰ جو قرآن میں ہے اور وہ تقویٰ جو علماء اخلاق بیان کرتے ہیں، وہ ان دونوں میں فرق ہے. علماء اخلاق نے جو تقوی کی تعریف کی ہے وہ ملکہ نفسانی ہے، یعنی انفرادی نوعیت ہے اس کی. لیکن قرآن مجید نے جس تقوی کو بیان کیا ہے اس کا پھیلاؤ، اس کا توسعہ شخص کے فرد کی انفرادی زندگی سے بالا تر اس کی اجتماعی زندگی میں بھی ہے. یعنی تقویٰ فقط فرد کا ایک نفسانی ملکہ نہیں ہے، بلکہ ہر شعبہ حیات میں انسان کو قرآن مجید نے تقویٰ اختیار کرنے کی دعوت دی. زندگی کے ہر شعبے میں، انفرادی نوعیت ہو، گھریلو زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، تعلیمی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، تمام شعبہائے حیات پر اگر کسی کا سایہ نظر آنا چاہیے تو وہ تقویٰ کا سایہ ہے. یہ تمام شعبے تقویٰ کے سائے میں آگے بڑھیں. اور یہ اللہ نے تقویٰ مقرر اس لیے فرمایا کیونکہ انسانی زندگی خطرات سے دوچار ہے، انسان کو خطرے لگے ہوئے ہیں، انسانی حیات خطروں سے گھری ہوئی ہے. ان خطروں سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک حفاظتی تدبیر کی، اس حفاظتی نظام کا نام تقویٰ ہے. کہ اگر یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ تقویٰ باتقویٰ زندگی، یعنی محفوظ زندگی، باتقویٰ زندگی یعنی محفوظ زندگی. اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ تقویٰ کے حوالے سے قرآن مجید میں متعدد آیتیں ہیں، کئی جگہ تقویٰ کا ذکر خداوند عالم نے فرمایا ہے. گزشتہ 3-4 جمعوں سے جس آیت پہ ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ تعاونوا علی البر والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ عون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی بر اور تقویٰ کی بنیاد پر، اور مدد ایک دوسرے کی مت کرو اثم اور عدوان میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تفصیل سے گفتگو ہو گئی کہ اون کس کو کہتے ہیں، بر کس کو کہتے ہیں، تقویٰ کس کو کہتے ہیں، اثم کس کو کہتے ہیں، عدوان کس کو کہتے ہیں. خلاصتاً میں یہ عرض کر دوں کہ اون جو قرآنی اون ہے، قرآنی مدد، قرآن نے جس چیز کو اون کہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو اس طرح پورا کر دیا جائے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، پھر وہ کسی کا محتاج نہ رہے. اور ہمارا اون کیا ہے؟ ہم جب کسی کا اون یا کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ شخص پہلے سے زیادہ ہمارا محتاج ہو جاتا ہے. لیکن قرآن نے جو اون کا طریقہ بتلایا کہ کسی کی اون، کسی کی مدد ایسے کرو کہ دوبارہ وہ پھر کسی کا محتاج باقی نہ رہے، اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو جائے. تفصیلی اس آیت پہ گفتگو ہو گئی ہے. آج جس مسئلے کی طرف توجہ کرنا ہے کہ انسان، دیکھیں علماء اخلاق کا جو بیان کردہ تقویٰ ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان عادل بن جائے، اپنے نفس میں ملک تقویٰ پیدا کر لے، جبکہ ماحول پورا شخص عادل ہے. ایک شخص عادل ہے لیکن اس کا پورا ماحول بے عدالتی کا ہے. جس ماحول میں وہ زندگی گزار رہا ہے وہ پورا ماحول بے عدالتی کا ماحول ہے. شخص مسلمان بن جائے لیکن جس گھر میں وہ رہ رہا ہے وہ خود اکیلا مسلمان ہے، گھر کے دوسرے افراد مسلمان نہیں ہیں. ایک فرد گھر کا شیعہ ہو گیا ہے، گھر کے دوسرے افراد شیعہ نہیں بنے. یہ انفرادی تقویٰ ہے. قرآن مجید نے جو تقویٰ بیان کیا ہے اس کے اثرات اجتماعی اور پھیلے ہوئے ہیں، بہت زیادہ وسیع ہیں. وہ فقط قرآن مجید جس تقویٰ کو بیان کر رہا ہے وہ فرد کو متقی نہیں بنانا چاہ رہا، بلکہ فرد سے مربوط اجتماع اور اجتماع سے مربوط جتنے نظام ہیں تمام نظاموں پر جس چیز کا سایہ فگن ہونا ہے وہ تقویٰ ہے. ایک شخص کو عادل بنانا نہیں ہے، پورے معاشرے میں عدالت برپا کرنا ہے. اور پورے معاشرے میں عدالت اسی وقت برپا ہو سکتی جب ہر شعبہ حیات میں تقویٰ کا سایہ نظر آئے. متقین کے لیے اللہ نے جو نعمتوں کا اعلان قرآن مجید میں کیا ہے کہ باتقویٰ لوگوں کو حاصل کیا ہوگا، متقی بن گئے حاصل کیا ہوگا، تو اس کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ کام کر لیں گے اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ کر لیں گے اس کا نتیجہ کیا ہے. ہر جمعے میں کہا جا رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، خوب تقویٰ اختیار کر لیا، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہے، دنیا میں عرض کر رہا ہوں، دنیا میں محفوظ زندگی اس کا نتیجہ ہے. انسان کی زندگی محفوظ ہو جائے گی کیونکہ تقویٰ الہی تدبیر کا حفاظتی انتظام ہے. دنیا میں اور آخرت میں، دیکھیں دنیا کا تصور جو ہمارے ذہن میں ہے اور آخرت کا تصور جو ہمارے ذہن میں ہے وہ نہیں ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے. دنیا کے دو معنی قرآن مجید نے پیش کیے ہیں. ایک دنیا جس سے قرآن مراد لیتا ہے وہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک، اس کی حیات کی جو مدت ہے اس کو بھی قرآن نے دنیا سے تعبیر کیا ہے کہ تمہاری حیات کی جو مدت ہے، اور یہ دنیا مذموم نہیں ہے، اس کی مذمت نہیں کی گئی ہے اس دنیا کی، جو ہماری حیات ہے ہماری پیدائش سے لے کے ہمارے مرنے تک کی جو مدت ہے قرآن نے اس مدت کو بھی دنیا سے تعبیر کیا ہے. دوسری تعبیر جو قرآن نے دنیا کی پیش کی وہ مذموم دنیا ہے، وہ دنیا جو دین کے مقابلے میں ہے، جس کی مذمت کی گئی ہے اور روکا گیا ہے کہ اس دنیا میں اپنے آپ کو غرق مت کر لو، وہ مذموم دنیا ہے. اور اسی دنیا کو قرآن نے لہو لعب سے تعبیر کیا ہے. قرآن مجید نے یہ مذموم دنیا کو، جس کی مذمت کی گئی ہے، قرآن نے اس کو لہو اور لعب، لام ہے واو لہو لام عین بے لعب. البتہ لہب و لعب کا ترجمہ جو اکثر مترجمین کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کھیل تماشا، تم اپنی زندگی کو کھیل تماشے میں صرف مت کر دو، جبکہ لہب اور لعب کا ترجمہ کھیل تماشا، یعنی کھیل تماشا لہب اور لعب کے ترجمے کو پورا ادا نہیں کر پاتا ہے. ہر وہ کام جو بندے کو اس کے مقصد خلقت سے پہنچنے میں مانع ہو، رکاوٹ ہو، وہ لہب ہے، چاہے وہ کام کتنا ہی سنجیدہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کام کتنا ہی سنجیدہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ کام بندے کو اس کے مقصد خلقت تک پہنچنے سے روک رہا ہے تو وہ کام لہو ہے اور وہ کام لعب ہے. اور دوسرے یعنی اس لہو و لعب کے معنی میں جو دنیا ہے اس کی مذمت قرآن مجید میں کی گئی. لیکن یہ جو مدت حیات ہے، پیدائش سے لے کے مرنے تک کی جو مدت ہے، اس کی حفاظت کے لیے جو نظام اللہ نے مقرر کیا وہ تقویٰ ہے، کہ تم حصار تقویٰ میں آ جاؤ، تمہاری زندگی محفوظ ہو جائے گی، تمہاری دیانت محفوظ ہو جائے گی، تمہاری سیاست محفوظ ہو جائے گی، تمہاری تعلیم محفوظ ہو جائے گی، تمہاری گھریلو زندگی محفوظ ہو جائے گی. اور آخرت کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے اور جو قرآن نے پیش کیا ہے، دنیاوی الفاظ کے ذریعے سے ہم اخروی آخرت کو سمجھنا چاہتے ہیں. الفاظ دنیاوی ہیں، مفاہیم اخروی ہیں، اس لیے آخرت، جب بھی آخرت کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں، مثلا قرآن مجید میں آیت ہے ان المتقین فی جنات و عیون، سورہ زاریات آیت نمبر 15. عرض کیا نا کہ تقوی کا محصول کیا ہے، تقوی اختیار کرنے کے بعد انسان کو حاصل کیا ہوتا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت میں بیان کیا جا رہا ہے ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقین جنات میں رہیں گے اور ان کے لیے چشمے ہیں. جنات جنتوں کی جمع ہے، ایک جنت نہیں بلکہ جنات میں رہیں گے. اب ہم یہ جنت کو سمجھتے کیسا ہیں؟ دیکھیں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ متقیوں کے لیے جنات بھی ہے اور چشمے بھی ہے. تو ہمارے ذہن میں جو چشمہ ہے، اولاً تو شہری زندگی کے جو لوگ عادی ہیں وہ چشمہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ چشمہ کس کو کہتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کبھی چشمہ. زمین سے جو پانی ابلتا ہے خود جوش، اس کو چشمہ کہتے ہیں. خود بخود جو زمین سے پانی ابلتا کافی مقدار میں، یعنی پریشر کے ساتھ جو باہر آتا، اس کو چشمہ کہتے ہیں. اب ہمارے ذہن میں کون سا چشمہ ہے؟ دنیا کا چشمہ، اگر دیکھے ہوں تو یا سن رکھا ہو تو، کہ ہمارے ذہن میں کیا ہے چشمہ، یعنی زمین سے پانی ابلنے والی چیز، جس زمین سے پانی ابل رہا ہو اس کو ہم کہتے ہیں چشمہ ہے. اب قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ متقیوں کے لیے جنات بھی ہے، جنتیں ہیں اور چشمے بھی ہیں، تو ہمارے ذہن میں دنیاوی چشمہ ہے، زمین سے ابلنے والا پانی، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مجید کا اشارہ ادھر ہی ہے، جبکہ وہ چشمے اور وہ جنت ہوگی اس وقت جب زمین کی بساط لپیٹ دی جائے گی. جب زمین ہی نہیں ہوگی تو پھر اس وقت زمین کے بعد جنات ہے اور زمین کے بعد چشمے ہیں. یہ انسان چونکہ دنیاوی مثالیں اس کے لیے محسوس ہیں، دنیاوی چشمے کو وہ دیکھ چکا ہے، دنیاوی نہروں کو وہ دیکھ چکا ہے، اس لیے قرآن مجید نے ان الفاظ کے استعمال سے آخرت کو سمجھانے کی کوشش کی. وَإِلَّا آخرت وہ حقیقت نہیں ہے، یعنی آخرت میں وہ چشمہ نہیں ہے جو ہم زمین پر دیکھ رہے ہیں. اس کی نوعی اخروی چیزوں کا سمجھنا تھوڑا سا مشکل چیز ہے، اخروی چیزیں جلدی، کیونکہ دنیاوی الفاظ کے ذریعے سے آخرت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. الفاظ دنیاوی ہیں، مفاہیم اخروی ہیں، دنیاوی الفاظ سے اخروی مفاہیم کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل کام ہے، اس کا تصور ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. اسی لیے آخرت کا جو تصور ہے ہمارا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کیا ہے, آخرت یعنی وہی, یعنی جب جیسا دنیا میں ہم کو نعمتیں, ہم دنیا میں جس طرح کے ہم چشمے اور نہریں دیکھ رہے ہیں, آخرت میں بھی ویسے ہی چشمے ہوں گے. کسی صاحب سے کسی نے کہا کہ آخرت میں حوریں ملنے والی, تو کہا کہ یہ حوریں وہی ہوں گی جو ہماری بیویاں تھیں دنیا میں, تو کہا کہ ہاں ہاں یہی حوریں ہوں گی, انہی کی جھریاں درست کر کے لا کے پیش کر دیا جائے گا آپ کے سامنے. تو کہا افسوس کرنے لگے کہ اگر دنیا یعنی وہاں پہ بھی وہی ملنے والی ہے تو پھر فائدہ کیا ہے. یعنی حوروں کا تصور, چشمے کا تصور, نہروں کا تصور, اخروی دنیا اور موت کا تصور, جنت کا تصور جو ہمارے ذہنوں میں ہیں, وہ نہیں ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے. وہ حقائق اور ہیں, اور ان حقائق کو سمجھنے کے لیے ہم کو اپنے معرفت کی سطح بلند کرنی پڑے گی. وہ اخروی مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ہم کو اپنی معرفت کی سطح میں اضافہ کرنا پڑے گا. جب اضافہ کر لیں گے تو پھر اخروی مفاہیم کو سمجھنے کے لیے دنیاوی الفاظ کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اللہ نے جو متقین کے لیے جو جزا, متقین کے لیے جو اجر اللہ نے مہیا کیا ہوا ہے, وہ انسانی فکر و فہم سے بہت بلند ہے. چونکہ انسان دنیاوی مثالوں سے مانوس ہے, اس لیے اللہ نے دنیاوی نہروں کی مثال دی ہے کہ جس طرح سے تم نہروں کو دیکھتے ہو کہ زمین پر نہریں جاری ہے, چشموں کو ابلتے ہوئے دیکھتے ہو, باغات کو دیکھتے ہو, یہ انسان کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے, وَإِلَّا یہی چیز وہاں پر موجود نہیں ہے. یعنی زمین کی بساط لپڑ دینے کے بعد جنت وہی نہیں ہے. مثلا باغ, باغ عطا کر کے جیسے دنیا میں ہرے بھرے باغ ہوتے, وہی باغ انسان کو دے دیے جا رہے ہیں. اور جس طرح دنیا میں چشمے اور حوریں, دنیا میں جیسی خوبصورت عورتیں ہوتی وہی خوبصورت عورتیں, کیونکہ آخرت مجرد شے ہے, میٹافیزیکل چیز ہے, وہ مجرد شے ہے. جس طرح سے فرشتے, روح, عقل مجرد ہے, فزیکل نہیں ہے. آپ عقل کو اگر سمجھانا چاہیں, آپ عقل کو سمجھا سکتے ہیں فقط, دکھا نہیں سکتے. کیونکہ جتنے مجردات ہیں, جتنے میٹا فزیکل چیزیں ہیں, وہ انسان نہ دیکھ سکتا, نہ چھو سکتا, نہ چکھ سکتا, نہ سن سکتا, نہ سونگ سکتا. تو اخروی مفاہیم کو سمجھنے کے لیے, اخروی حقائق کو سمجھنے کے لیے دنیاوی الفاظ کا جو سہارا لیا گیا ہے, اگر ہمارے حق, اگر ہماری معرفت کی سطح بلند ہو جاتی ہے تو پھر ہم کو, پھر کہا گیا کہ متقیوں کے لیے جنتوں میں نعیم بھی ہے, نعمتیں بھی ہیں, اور ان کی مثالیں دنیاوی میووں سے دی گئی ہے کہ جنتی لوگ جب تقاضا کریں گے تو قسم قسم کے میوے ان کے سامنے لا کر پیش کر دیے جائیں گے. یہ اس لیے کہ انسان ان میووں کو دیکھ چکا ہے. تقریب ذہن کہتے ہیں اس کو, انسان کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے یہ مثالیں دی گئی ہے. وَإِلَّا اس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو ان میووں کی حقیقت ہے. اور سجدہ بھی دیکھیں آپ, سجدے کے تعلق سے جو ہمارے ذہن میں ہیں, اور اس پر بڑی معرکہ آرائی ہوتی ہے کہ جب آدم کو سجدہ کروایا گیا ملائکہ کا, تو سبھی نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس سجدے سے مراد ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ وہی سجدہ ہم جو نماز میں کرتے ہیں. اس سجدے سے مراد وہی سجدہ مراد ہم لیتے ہیں جو ہم نماز میں کرتے ہیں, جبکہ اس وقت تو زمین بچھائی نہیں گئی تھی, تو پھر ملائکہ نے سجدہ کس پر کیا؟ اور ذاکرین اور خطبہ پیش بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ آدم کو جو سجدہ کروا گیا, پوری صفیں بندھی ہوئی تھیں, اور جبرائیل کے پیچھے میکائل, میکائل کے پیچھے عزرائیل, اس طرح سے جو منظر کشی کی جاتی. سجدہ جو عالم آخرت کی بات ہے, سجدہ وہ سجدہ نہیں ہے جو ہم نمازوں میں کرتے ہیں, سات اعضاء زمین پر ٹیک کر, پیشانی, دونوں ہتیلیاں, دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے, وہ سجدہ مراد نہیں ہے جو آدم کروایا گیا, جو سجدہ فرشتوں کے ذریعے سے. آدم کو اللہ نے بعنوان خلیفہ پیش کیا کہ میں اپنا نمائندہ اپنا جانشین آدم کو بنا کر بھیج رہا ہوں. تو آدم کو بعنوان رہبر، بعنوان ولی، بعنوان پیشوا حکم دیا جا رہا ہے ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کریں، یعنی آدم کو تسلیم کر لیں، آدم کے سامنے تسلیم ہو جائیں. کس بات کو تسلیم کر لیں؟ کہ اللہ نے آدم کو جو ولایت دی ہے اس ولایت کو تسلیم کر لیں. اللہ نے آدم کو جو ولی بنایا ہے اس ولی اللہ آدم کے ولی ہونے کو تسلیم کر لیں. جیسے ہی ملائکہ نے تسلیم کر لیا، یہ تسلیم ہی سجدہ ہے، وَإِلَّا وہاں پر سجدے کا تصور نہیں ہے اور ملائکہ کا کوئی جسم نہیں ہوتا کہ ملائکہ اپنے ساتھ اعضا ٹیک کر سجدہ کریں. ملائکہ جسم فرامکانی فرازمانی مخلوق ہے ملائکہ، نہ زمان ان کے لیے قید ہے، نہ مکان ان کے لیے قید ہے، نہ جسم ان کے لیے. تو سجدہ جو حضرت آدم کو ملائکہ کا کروایا گیا وہ یہ نہیں ہے جو ہمارا سجدہ ہے. ہم سے اس سجدے کا تقاضا ہے جو پورا نہیں ہو پا رہا ہے. اور یہ سجدہ بھی تسلیم کی علامت ہے، یہ سجدہ بھی کہ پروردگار میرا پورا وجود تیرے سامنے سراپا تسلیم ہے، میں نے اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں بچھا دیا ہے. سجدہ یہ ہے، سجدے کے معنی تسلیم ہے. اکڑ دماغ پہ چڑھی رہے، تکبر دل میں بھرا رہے، پھر انسان سجدے میں جائے اور نہ اکڑ ختم ہو نہ تکبر ختم ہو. جبکہ کبریائی مخصوص اللہ کی ذات کے لیے ہے، اسی لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے خطبے میں فرمایا، خطبہ فدکیہ میں، کہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، کہ خطبہ فدکیہ میں یہی فرمایا کہ اللہ نے نماز تمہارے اوپر اس لیے واجب کی تاکہ تمہارا تکبر تم سے دور کر دے. نماز کے وجوب کا ایک فلسفہ جو جناب سیدہ نے بیان کیا کہ تمہارے اندر سے اکڑ ختم کر دے، تمہارے اندر جو کبریائی کا جذبہ ہے وہ جذبے کو ختم کر دے، کر کے پروردگار کی بارگاہ میں لا کر تم کو تسلیم محض بنا دے. اور جو بندے تقوی اختیار کرتے اور ایک محفوظ زندگی گزارنا چاہتے، پروردگار کی طرف سے ان کے لیے وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کا تصور ہم دنیا میں رہ کر ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے. دنیاوی نعمتوں سے کوئی مقایسہ کمپیریزن ہی نہیں ہے اس کا. ہمارے ذہن کو سمجھانے کے لیے، چونکہ ہمارا ذہن ان دنیاوی نعمتوں سے مانوس ہے، ہمارے ذہن کو سمجھانے کے لیے نہروں کی، چشموں کی، میووں کی، باغوں کی مثال دی گئی ہے. لیکن اگر ہم اپنی معرفت کو بلند کرتے ہیں، اپنے معرفت کے درجے کو اوپر لاتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں معرفت کے درجے میں، تو وہ اخروی حقائق کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ دروازہ بند نہیں کیا گیا ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ نعمتیں اور وہ فیوزات جو متقین کے لیے اللہ نے نظر میں رکھی ہے وہ ہم سب کے لیے اللہ محفوظ فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسوله المجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وعلى ياسب الدين والايمان وكلمه الرحمن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب. وعلى سيدتي نساء العالمين فاطمه بنت رسول الله وعلى الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه وعلى علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم بالحق المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اما بعد, اس ہفتے کی جو مناسبتیں ہیں ان میں ایک اہم ترین مناسبت جو ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہے کہ دو تاریخیں بی بی کی شہادت کی تاریخوں میں درج ہیں, ایک 13 جمادی الاول اور ایک 3 جمادی الثانی. بزرگ علماء کی روش, اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ بی بی کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے اور معاشرے میں اس کا احیاء کرنے کے لیے بزرگ علماء نے یہ روش اختیار کی کہ 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک مسلسل 2 عشروں تک مجالس عزا کا اہتمام کرتے ہیں, اور ان مجالس عزا میں جناب سیدہ کی سیرت کو, سیرت کا بیان کرنا اور لوگوں کے لیے سیرت کے مفاہیم پیش کرنا, یہ بزرگ علماء کی روش رہی. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا میرے لیے اسوہ ہیں اور تمام معصومین ہم سب کے لیے اسوہ ہیں. 12ویں امام فرماتے ہیں کہ ہم اماموں کے لیے, ہم ائمہ کے لیے اگر کوئی ذات اسوہ ہے تو وہ جناب سیدہ ہے, اور اسوہ کے بغیر انسان زندگی گزار نہیں سکتا. انسان کی زندگی میں اسوہ ہونا ضروری ہے. اسوہ رول ماڈل, یعنی اسوہ وہ شخصیت ہے جس کو دیکھ کر انسان اپنی شخصیت کو بنائے, اس شخصیت کو, یعنی وہ شخصیت سانچے کی حیثیت رکھتی ہے, اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالے, یہ اسوائیت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ تم سب مومنین کے لیے اسوہ ہیں, لیکن ہمارے لیے اسوہ ہماری جدہ فاطمہ ہے. اور حضرت فاطمہ زہرا کا ایک, لیکن سیرت جو ہے نا, ہمارے پاس اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ سیرت کے عنوان سے جو چیز مشہور ہے ہمارے درمیان وہ معمولات زندگی ہے یا تاریخ ہے. تاریخ کو سیرت کا نام دے دیا گیا ہے یا معمولات زندگی کو سیرت کا نام دے دیا گیا ہے, جبکہ سیرت سیر سے ہے. سیر, سیر جس کو کہتے ہیں چلنا. اسوہ کی زندگی پر حاکم اصول, ہم جس کو اسوہ سمجھ رہے ہیں اس کی زندگی پر جو اصول حاکم ہیں کہ جن اصولوں کے تحت اسوہ اپنی زندگی گزارتا ہے, وہ سیرت. اس سے پہلے عرض کیا کہ کھاتے کیا تھے, پہنتے کیا تھے, یہ اہم نہیں ہے. کیسے کھاتے تھے اور کیسے پہنتے تھے یہ اہم, وہ انداز, اس انداز کو اپنا لینا سیرت. کیونکہ وہ جو کھاتے تھے آج ہم وہ کھا نہیں سکتے, اور وہ جو پہنتے تھے آج ہم وہ پہن نہیں سکتے, اور وہ جس سواری پر اس زمانے میں سفر کرتے تھے ہم آج اس سواری پر سفر نہیں کر سکتے تھے. کیونکہ کھانے بدل گئے, پہناوا بدل گیا, سواریاں بدل گئی. اگر نہیں بدل سکتا اور قیامت تک نہیں بدل سکتا تو وہ انداز ہے کہ ان کے کھانے کا انداز کیا تھا, ان کے بات کرنے کا انداز کیا تھا, ان کا سواری پر سوار ہونے کا انداز کیا تھا, وہ انداز کو اپنانے کی بات سیرت. اور یہ سیرت کا دروازہ تمام مومنین کے لیے کھلا رکھا گیا ہے. تمام مومنین یہ سیرت کے دروازے سے معصوم تک پہنچ سکتے ہیں, معصوم تک رسائی, معصوم تک. ہم سب چاہتے ہیں کہ معصوم کے در پہ جا کے کھڑے ہوں, معصوم کے در پہ جا کے ہم کھڑے ہوں, تو جو در ہمارے لیے معصوم کی شخصیت تک کھولا گیا ہے وہ در کا نام سیرت ہے. اور بہت سے دروازے ہمارے اوپر بند بھی کر دیے گئے ہیں, اور وہ کھلیں گے اس صورت میں کہ اگر ہم اپنی معرفت کو بلند کر لیں, معرفت کے اس درجے پر پہنچ جائیں تو وہ دروازے بھی ہم پر کھل سکتے ہیں. لیکن عمومی دروازہ, پبلک انٹرنس جو ہم سب کے لیے کھلا ہوا ہے, وہ سیرت کا دروازہ ہے. اور جو خصوصی دروازہ ہے وہ خصوصی لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے. ہم عمومی لوگ اگر جا کر اس دروازے کے پیچھے ٹھہریں گے تو وہ ہمارے لیے بند ہے, وہ دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا گیا ہے جب تک ہم خصوصی درجے میں نہیں آ جاتے. اگر ہم خصوصی درجہ اختیار کر لیں تو وہ دروازہ بھی ہمارے لیے کھل سکتا ہے, ممکن ہے, ناممکن نہیں ہے. جناب سیدہ کی سیرت کا ایک گوشہ ادب ہے. ادب کے اوپر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن وقت کم ہے. صرف میں ایک روایت عرض کر دوں جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے. ان اللہ عز و جل ادب نبیہ فاحسن ادبا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مؤدب کیا, ادب سکھلایا, اور رسول خدا نے کامل ادب سیکھ لیا. خدا سے رسول اللہ نے کامل ادب سیکھ لیا تو پھر خدا نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. جب رسول اللہ کا ادب کامل ہو گیا تو خدا کی طرف سے یہ سند مل گئی کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہو. ثم فوض الیہ امر الدین والامہ, اس کے بعد اللہ نے رسول اللہ کو دین اور امت کی زمام سونپ دی. رسول اللہ کے ادب کو کامل کر کے اللہ نے دین اور امت کی زمام رسول اللہ کے سپرد کر دی. اس کے بعد فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوه ما نہاکم فانتہوا, جو رسول تم کو دے دیں وہ لے لو اور جس بات سے روک دیں اسے رک جاؤ. آپ دیکھیں معصومین کی سیرت میں ایک نمایاں چیز جو ہے وہ ادب ہے, اور ادب کوئی خاص چیز نہیں ہے بلکہ ہر عمل میں ادب ہے, ہر عمل کا ادب ہے. عمل کے مقابلے میں ادب نہیں ہے بلکہ عمل کے ذیل میں ادب ہے. بات کرنے کا ادب, کھانا کھانے کا ادب, نماز پڑھنے کے آداب, روزہ رکھنے کے آداب, کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب, ہر عمل پر جو اصول حاکم ہے اس کا نام ادب ہے. اور ادب کے دو کام ہیں. اگر ادب کسی کی سیرت کا حصہ بن جائے ادب, تو وہ دو کام کرتا ہے. ایک کام جس مقصد کے لیے وہ کام کرنے کو کہا گیا, مثلا نماز پڑھنے کو کہا گیا ہم سے, نماز جس مقصد کے لیے ہم سے پڑھنے کے لیے کہی گئی ہے, اگر ادب اس میں شامل ہو جائے تو وہ مقصد حاصل ہو جائے گا جس مقصد کے لیے نماز ہم پر واجب کی گئی. ایک بات. دوسری بات, ادب آ کر کیا کرے گا؟ ادب جب آ جائے گا ہمارے کسی عمل میں, اگر ادب شامل ہو جائے گا, ادب اس عمل کو خوبصورت بنا دے گا, خود اس انجام دینے والے کے لیے اور جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی. ادب کیا کرے گا؟ اس عمل کو خوبصورت, یعنی عمل کے حسن میں اضافے کا سبب بن جائے گا ادب. البتہ عرض کیا ادب کی گفتگو تفصیلی ہے جو روایتوں میں ہوئی ہے یا علماء نے جو بیان فرمائی ہے, میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ جناب فاطمہ کی سیرت کا ایک ادب یہ ہے کہ جناب فاطمہ کی پوری زندگی مؤدب زندگی ہے, با ادب زندگی ہے. یعنی ہر عمل میں آپ کو ادب نظر آئے گا, اللہ کی عبادت میں ادب, بندوں سے معاشرت میں ادب, گھریلو زندگی میں ادب, یہ تمام باتیں. دوسری جو مناسبت ہے, انشاءاللہ یہ جب تک ایام فاطمیہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ جناب سیدہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گفتگو ہوتی رہے گی. دوسری جو مناسبت ہے آج ہی کی مناسبت ہے 22 جمادی الاول, قمری اعتبار سے, قمری چاند کی تاریخ کے حساب سے آج کی تاریخ میں, یعنی آج کے دن 1400 ہجری میں, یعنی تقریباً 39 سال پہلے, 39 ایئرس پہلے, آج ہی کے دن, یعنی 14 جمادی الاول کو عراق کے ایک بڑے شیعہ عالم دین مرجع تخلید آیت اللہ سید محمد باقر الصدر کو شہید کیا گیا تھا. صدام ملعون نے بہت اذیتیں دے کر آپ کو اور آپ کی بہن آمنہ بنت الہدا کو, دونوں کو شہید کر دیا تھا آج سے 39 سال پہلے. دیکھیں علماء تو بہت سے گزرے لیکن یاد انہی علماء کی باقی ہے جنہوں نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے قربانی دی. آپ دیکھیں انبیاء کو اللہ نے بھیجا دنیا میں، ائمہ کو بھیجا. انبیاء بھی رتبے میں ایک نہیں ہیں، انبیاء کے رتبے بھی کم اور زیادہ ہیں. البتہ وہ کم اور زیادہ اللہ کی طرف سے، ہم نہیں دے سکتے رتبے. ہم کسی کا رتبہ کم یا زیادہ کرنے کا حق وہ اللہ نے ہم کو نہیں دیا ہے، لیکن رتبے ہیں موجود. اللہ کی نگاہ میں ہر پیغمبر مساوی نہیں ہے، برابر نہیں ہے سب. جس طرح سے انبیاء مساوی نہیں ہیں، اس طرح سے ائمہ بھی مساوی نہیں ہیں. روایتوں میں ہے کہ امیر المومنین کو جو مقام حاصل ہے حضرت علی ابن ابی طالب کو، خود ائمہ کی زبانی یہ روایتیں ہیں کہ امیر المومنین کو جو مرتبہ، جو مقام اور جو منزلت حاصل ہے، ائمہ میں کسی کو مرتبہ و مقام حاصل نہیں ہے. یعنی ائمہ میں افضل ترین ذات اگر کوئی ہے تو وہ امیر المومنین کی ذات ہے. انبیاء میں بھی مرتبے ہیں، ائمہ میں بھی مرتبے ہیں، علماء میں بھی مرتبے ہیں. علماء بھی، ہم یہ کہتے ہیں یہ بھی عالم برابر، وہ بھی عالم برابر، یہ سب عالم ہیں، پورے صنف علماء سے تعلق رکھتے ہیں، سب برابر ہو ہی نہیں سکتے. وہ عالم جو گھر میں بیٹھا ہوا اپنی ذمہ داریوں کو بھلایا ہوا، عوام سے ڈرا ہوا، اور وہ عالم جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے، عوام سے خوف نہیں کھاتا ہے نہ سلاطین سے خوف کھاتا ہے، وہ عالم اور یہ عالم، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. شہید صدر ان علماء میں سے تھے جس کی ضرورت عوام کو تھی. بہت سے علماء وہ ہیں جن کو عوام کی ضرورت ہوتی، کہ عوام آئے تو ان کا چولہا جلے، عوام آئے تو ان کی ضروریات پوری ہوں. لیکن شہید صدر ان عالموں میں سے تھے جن کی ضرورت عوام کو تھی، اور دین کے معاملے میں کبھی کمپرمائز نہیں کیا، دین کے معاملے میں ذرہ برابر بھی کمپرمائز نہیں. سیاسی معاملات میں بہت کم عمری میں مجتہد بن گئے، 13-14 برس کی عمر میں مجتہد بن گئے، اور آپ پیدا ہوتے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، حیدر صدر انتقال ہو گیا. لہذا بچپن میں کافی سختیاں دیکھے ہوئے. اس سے پہلے بھی عرض کیا، اکثر جو نابغہ بچے ہوئے ہیں، نابغہ روزگار جو بچے، جینیئس بچے جو ہوئے ہیں، ان میں اکثر وہ بچے ہیں جو بچپن میں یتیم ہو گئے تھے. وہ اس لیے کہ بچپن میں جو کام ان کے باپ کو ان کے لیے کرنا تھا، وہ کام خود ان کو کرنا پڑا. تو وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے، پھوپھی نے پال کو اس کے بڑا کیا. شہید صدر بچپن میں یتیم ہو گئے، تو بچپن میں جو سختیاں برداشت کی، کم عمری میں مجتہد بن گئے، اور نابغہ، اپنے زمانے کے نابغہ روزگار، جینیس شخصیت، منطق جس کو لاجک کہتے ہیں، منطق میں کئی نظریات کا انہوں نے اضافہ کیا. ہم جو پڑھتے ہیں وہ پرانے نظریات، پرانے علماء کے پرانے نظریات کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن شہید صدر نے پرانے علماء کے پرانے نظریات کو پڑھ کے اپنے نظریات کا اضافہ اس میں کیا. اور پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی جو الفت اور محبت تھی، کہ لوگوں کو یہ فرماتے تھے کہ زوبو فی الخمینی کما دابا فی الاسلام، خمینی میں اس طرح سے گھل جاؤ جس طرح سے خمینی اسلام میں گھل گیا ہے، ذوب ہو جانا، پگھل جانا. اور وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ عرفان اور سیاسی نظریات جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، اور فقہی نظریات جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، وہ تمام نظریات کو سامنے رکھ کر شہید صدر جیسا مرجع جو بچپن میں 14-15 سال کی عمر تھی اس وقت، 80-70 برس کے علماء ان کے درس میں شریک ہوتے تھے کم عمری میں. وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اس شخص میں گھل جاؤ جس طرح سے وہ اسلام میں گھل گیا ہے. اور صدام نے جب یہ مطالبہ کیا کہ لکھ کے دے دو کہ تمہارا خمینی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، تو کہا کہ میرا آقا خمینی سے وہی تعلق ہے جو ایک عالم کا دوسرے عالم سے ہوتا ہے. تو کہا کہ تم عجم کو عرب پر ترجیح دے رہے ہو، خمینی عجم ہے، تم عرب ہو، اور ہمارے اندر عرب حمیت ہے. تو دین کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں. آخری وقت تک صدام کے وفود ڈیلیگیشنز آتے رہے کہ مان جائیے صدام کی باتوں کو، آپ کی جان بخش دی جائے گی، صدام آپ کے گھر پر آپ سے ملنے کے لیے آئے گا، وہ چیز ٹیلی ویژن پر ٹیلی کاسٹ کی جائے گی، صدام اپنے پرسنل یوز کی کار آپ کو تحفے میں دے دے گا اور آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ ہو جائے گا، آپ نے جو صدام کی پارٹی میں شمولیت کو حرام قرار دینے کا فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ واپس لے لیجئے، تین چار شرائط، لیکن سختی سے سب کو مسترد کر دیا۔ 9 مہینے کا محاصرہ گھر میں رہا، گھر میں نظر بند رہے 9 مہینے تک، ہاؤس اریسٹ۔ 9 مہینے کے بعد جب صدام دیکھ لیا کہ یہ شخص گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہے، اور صدام کیسا جابر تھا، اپنے قریبی اشخاص سے کوئی، آپ دیکھیں صدام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنے دامادوں کو اس نے قتل کر دیا، ایسا صفاق اور ظالم جو اقتدار کے لیے اپنے دامادوں کو بھی زندہ نہ چھوڑے، وہ دوسروں پر کیا رحم کرے گا۔ لوگ یہی کہتے تھے کہ صدام وہ شخص ہے اقتدار کے لیے وہ اپنے قریب ترین لوگوں کو بخشتا نہیں ہے، تو آپ کیا ہیں، آپ تو شیعہ بھی ہیں اوپر سے، لیکن سختی سے جواب دیتے تھے۔ کبھی حکومتی نمائندوں کے سامنے آپ نے نرمی سے بات نہیں کی، ہمیشہ سخت لہجے میں گفتگو، سختی سے جواب۔ نتیجے میں آپ کو نجف سے اٹھا لیا گیا، لے کر چلا گیا، لے کر چلے گئے بغداد۔ بغداد میں اذیتیں، اور بعد میں شیخ محمد رضا نعمانی جو شہید صدر کے ایک شاگرد ہیں، جو خود 9 مہینے جب ہاؤس اریسٹ رہا شہید صدر کا، شیخ محمد رضا نعمانی ابھی زندہ ہیں، وہ شاید ابھی فوت نہیں ہوئے ہیں، شہید صدر کے شاگردوں میں وہ شاگرد ہیں جو گھر میں تھے 9 مہینے تک شہید صدر کے، وہ کہتے ہیں کہ صدام نے شخصاً یعنی اپنے ہاتھوں سے قتل کیا شہید صدر کو، اور کربناک اذیتیں دے کر، اپنے لائٹر سے داڑھی کو جلایا گیا، اور چھوٹا اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، آپ اس کو لکڑی سمجھ لیجئے، اس سے بار بار چہرے پہ مارتا تھا۔ اور یہی کام آپ دیکھیں گے پیچھے تاریخ میں جا کے عبیداللہ ابن زیاد نے، جو ہانی ابن عروہ کے ساتھ کیا، کہ عبیداللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوتی تھی، اس سے ہانی کے ناک پہ جو مارا کہ مسلم کا پتہ بتاؤ، ہانی کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ کردار نام بدل جاتے ہیں لیکن کردار تاریخ میں دہرائے جاتے ہیں۔ اور صدام اپنے پھر، اور اس زمانے میں شہید صدر نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ تو اگر چوہے کی طرح کسی بل میں جا کر چھپ بھی جائے گا تو دشمن تجھے ڈھونڈ کے نکال لیں گے۔ یہ بات بڑی اتفاق کی عجیب بات ہے، یہ بات میں نے اس وقت پڑھی، ابھی صدام کو پکڑا نہیں گیا تھا۔ ایک جگہ میں جانا ہوا، وہاں پہ ایک میگزین شہید صدر کے حوالے سے رکھی ہوئی تھی، اٹھا کے کھولا تو یہی جملہ، یہ پیراگراف نکلا شہید صدر کی پیشن گوئی کے، صدام کو، صدام اگر، یعنی نام لے کر نہیں لیکن اشارہ صدامی کی طرف ہے، کہ تو اگر چوہے کی طرح کسی بل میں بھی چھپ جائے گا تو دشمن تجھے ڈھونڈ کے نکال لیں گے۔ اور ہوا وہی، اس کو بل سے نکالا گیا، اور اس کی ابوہت اور جو جلال اس کا تھا اور جو غیظ و غضب اس کا تھا، وہ سب پھانسی دے کے اس کا پورا غیظ و غضب اور اس کی پوری جلالت سب ختم کر دی گئی۔ اولیاء خدا کو، صلحاء کو، انبیاء کے مقابلے میں جو آئے، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا، فرعون کا کیا نتیجہ ہوا؟ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے صفاقوں کو، ظالموں کو، کہ جو بھی صلحاء کے مقابلے میں، علماء کے مقابلے میں، علماء صالح، صالح علماء کے مقابلے میں جو بھی کھڑے ہوں گے، صالحین کے مقابلے میں، یا وہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں ان کے مقابلے میں جو کھڑے ہوں گے، ان کا حشر وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا اور صدام کا ہوا۔
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری،
یا علی،
بر محمد و آل محمد صلوات،
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
روایتوں میں دو قسم کے علماء کے بارے میں بیان کیا گیا کہ علماء دو قسم کے روایتوں میں ہیں، کبھی فرصت اگر ہوئی تو اس روایت کی تشریح کی جائے گی، کہ ایک علماء کا طبقہ وہ ہے جو یزید کے لشکر سے بدتر ہے۔ ایک بزرگ حال ہی میں انتقال ہوا، وہ یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بے عمل عالم یزید کے لشکر سے بدتر، وہ روایت ہے اصل میں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ائمہ کے بعد سب سے بہتر، علماء کا وہ طبقہ، ایک طبقہ وہ ہے جو یزید کے لشکر سے بدتر ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو ائمہ شہداء کے بعد سب سے بہتر۔ شہید صدر انہی عالموں میں سے تھے جو ائمہ کے بعد، شہداء کے بعد، خود شہید ہیں، صالحین کے بعد جو سب سے بہتر ہوتے ہیں، ان میں شہید صدر کا شمار تھا. پروردگار شہید صدر کے درجات کو عالی ہے، تو متعالی فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. پروردگار آواستہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما. جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں، سب کی جان، مال، عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. دشمنان اسلام، بالخصوص امریکہ، اسرائیل، داعش، القاعدہ، طالبان، لشکر جھنگوی، آل سعود، ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. مومنین عراق، مومنین شام، مومنین یمن، مومنین نائجیریا، مومنین حجاز، مومنین بحرین، مومنین افغانستان و پاکستان و مسلمین برما کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما. ہمارے مراجع مجتہدین اور علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. شہید صدر کو اپنا اسوہ قرار دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنہ ای، مرز عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنے حفظ و امان میں فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما دیجئے. اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس مسجد کے سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کے لیے.